يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صلوات الله عليه وسلم. قرآن مجید سورہ مبارکہ حشر، یہ ایک آیہ کریمہ آپ نے سماعت فرمائی. قرآن وہ عظیم سرمایہ نور ہے جو خدا نے اس امت محمدی کو عطا کیا ہے. قرآن نور خدا ہے، قرآن وہ نور ہے کہ خود قرآن میں اس نور کا تعارف اس طرح سے کرایا گیا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس نور الہی کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ میں طاقت نہ تھی اس نور الہی کو برداشت کرنے کی. یہ وہ نور ہے کہ اگر حجابوں میں نازل نہ کیا جاتا تو یہ دنیا بھی پارا پارا ہو جاتی، یہ کائنات بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی. مگر یہ لطف الہی ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے خدا نے اس نور کو اس طرح سے نازل کیا کہ ہم اس نور کو دیکھ بھی سکیں، پڑھ بھی سکیں اور سن بھی سکیں. صلوات پڑھیے بابا. ہر مجلس میں آیت پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم قرآن کا مختصر سا تعارف آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہیں گے. یہ قرآن آج بھی نور الہی ہے اور یہ قرآن آج بھی معجزہ ہے، معجزہ پیغمبر ہے، معجزہ اسلام ہے. یہ قرآن آج معجزہ ہے، پیغمبر کے زمانے میں بھی معجزہ تھا، علی کے زمانے میں بھی یہ قرآن معجزہ تھا، امام حسن کے زمانے میں بھی یہ قرآن معجزہ تھا، امام حسین کے ساتھ بھی یہ قرآن معجزہ تھا. آپ نے دیکھا ہر زمانے میں یہ قرآن معجزہ ہے مگر آج بھی یہ معجزہ ہے. آپ کہیں گے کس طرح سے نبی آئے، انبیاء آئے، معجزوں کے ساتھ آئے. حضرت ابراہیم کا معجزہ یہ تھا کہ جب آگ میں گئے تو آگ گلزار ہو گئی. حضرت نوح کا معجزہ آپ نے سنا کہ یہ معجزہ حضرت پیغمبر نوح تھا کہ کس طرح سے کشتی بنائی اور کس طرح سے امت کو نجات دلائی. حضرت موسیٰ کا معجزہ اس کی عصا تھی، جب عصا کو پھینکتے تھے تو اجدہا جو جادوگروں کی طرف سے پھینکے جاتے تھے وہ ختم ہو جاتے تھے. لیکن آج اگر موسیٰ نہیں ہے تو موسیٰ کی عطا کا معجزہ بھی نہیں ہے، اگر آج ابراہیم نہیں ہے تو ابراہیم کے وہ معجزات بھی نہیں ہے، اگر آج حضرت نوح نہیں ہے تو ان کے معجزات بھی نہیں ہے، اگر آج حضرت عیسیٰ جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، بیماروں کو شفا دیتے تھے، اگر آج وہ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے معجزات بھی نہیں ہے. تو ممکن ہے کہ کوئی یہ پوچھ لے کہ آج قرآن کیسے معجزہ ہے، تو ہم کہتے ہیں یہی تو حیات پیغمبر کی دلیل ہے. یہی تو دلیل ہے ہمارے پیغمبر کے آج بھی زندہ اور حیات، ان کی آج بھی حیات ہے، ابدی حیات ہے. ہاں انبیاء آئے معجزوں کے ساتھ، جب نبی جاتا ہے تو معجزہ بھی چلا جاتا ہے، مگر کیونکہ آج بھی ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
کے سوا کوئی اللہ کا رسول نہیں ہے. اب اگر غلط فہمی مبتلا, غلط فہمی میں کوئی مبتلا ہو جائے کہ نہیں رسول تھے گزر گئے, لہذا اب یا رسول اللہ نہ کہیں ہم, یہ غلط فہمیاں ہیں جو علمی انداز سے دور ہونا چاہیے. انہیں ہم احسن طریقے سے دور کر سکتے ہیں, بہترین طریقے سے ان کے جوابات دیے جا سکتے ہیں. عزیزان گرامی, ایسا نہیں ہے, کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, ترجمہ کیا کریں گے کہ اللہ کے سوا, خالق حقیقی کے سوا, مالک حقیقی کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, بس اللہ ہے. واحدہ لا شریک, اللہ اب بھی ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. ترجمہ کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ یعنی خدا ہے. تو یہ تو ترجمہ کوئی نہیں کرے گا کہ خدا تھا. نعوذ باللہ, اگر کسی نے یہ ترجمہ کیا تو وہ مسلمان نہ رہا, وہ تو کافر سے بھی بدتر ہو گیا کہ کلمہ پڑھ کر اور پھر کلمے کا الٹا ترجمہ کر دے کہ لا الہ الا اللہ یعنی خدا تھا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا خدا تھا. لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا؟ کہ اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ ہے. تو جب جہاں ترجمہ کریں گے لا الہ الا اللہ, اللہ ہے, تو آگے کا جملہ بھی تو ملا ہوا ہے, محمد رسول اللہ, یعنی محمد بھی اللہ کے رسول ہے, یہ نہیں کہ تھے. سلوات پڑھیے بابا. آج بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, کیونکہ پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہ ہے, تو محمد بھی اللہ کے رسول ہیں, لہذا انہیں پکارنا عبادت ہے. عزیزان گرامی, قرآن کے تعارف کے سلسلے میں قرآن موجودہ. آج دیکھیے عالم عیسائیت کرسچینٹی اسلام کے خلاف مسلمانوں میں انتشار اور اس دین الہی کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا میں مشنریز, یہ کرسچینٹی کی مشنریز ملینز ڈالر خرچ کرتے ہیں, ملینز پاؤنڈ خرچ کرتے ہیں, خصوصاً تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں, غریب ممالک میں یہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں. کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم مسلمانوں کو دین الہی سے ہٹا دیں, انہیں عیسائی بنا دیں. جو غریب ہیں وہاں اسپتال کھول دیتے ہیں, جو فقیر ہے انہیں پیسے دیتے ہیں, نہ جانے کتنے کروڑ روپے. اگر آپ ان مشنریز کی بجٹ کو دیکھیں حیران رہ جائیں گے, کتنے کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں, کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ مسلمانوں کو, غریب مسلمانوں کو, فقیر مسلمانوں کو دین الہی سے ہٹا کر اور ایک باطل دین پر پہنچانے کے لیے, کرسچن بنانے کے لیے, عیسائی بنانے کے لیے. خصوصاً افریقی ممالک میں دیکھیں ان کی بڑی بڑی مشنریز ہیں. لیکن میں یہ قرآن کی آیت پڑھ کر انہیں بھی دعوت دوں گا اور آپ بھی انہیں دعوت دیتے رہیے. قرآن یہ کہہ رہا ہے ان تم تم وئی دن دن نو, اے کائنات کے تمام کافروں, اے کائنات کے تمام عیسائیوں, اے کائنات کے تمام یہودیوں, یہ قرآن کا چیلنج ہے, یہ تمام غیر مسلمانوں کے لیے چیلنج ہے. کیا اگر تمہیں ریب ہے جس میں جو ہم نے نازل کیا ہے علی عبد, ہم نے اپنے عبد پر جو قرآن نازل کیا ہے, ان کن تم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثلہ, تو اس قرآن جیسا ایک سورہ, اس قرآن کے ایک سورہ جیسا اگر سورہ بنا کر لاؤ تو پھر قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے. اگر قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو پیغمبر بھی اللہ کے نبی نہیں ہے, پھر دین اسلام بھی اللہ کا دین نہیں ہے. دیکھیے آج دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے, چاند پر پہنچ چکی ہے, اتنی ٹیکنالوجی میں دنیا نے پیش رفت کی ہے, ہاں لاکھوں روپے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے, کروڑ ہاں ڈالر خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک چھوٹا سا سورہ یہ عیسائی بنا لے, یہ امریکہ والے بنا لے, یہ برطانیہ والے بنا لے, یہ سارے مشنریز پر جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں, یہ کئی سالوں سے پیسہ خرچ ہو رہا ہے, مسلسل خرچ ہو رہا ہے, پاکستان کے اندر خرچ کر رہے ہیں, دنیا بھر میں اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں مسلمانوں کو دین الہی سے ہٹانے کے لیے, مگر قرآن سب کو دعوت دے رہا ہے, ہے, سب کو چیلنج کر رہا ہے, ان کن تم اگر تمہیں شک ہے کہ یہ دین دین محمدی اللہ کا دین نہیں ہے, اگر تمہیں شک ہے یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے, اگر تمہیں شک ہے کہ اسلام اللہ کا دین نہیں ہے, تو آؤ کافروں تم سب مل کے آؤ, اے عیسائیوں تم سب مل کے آؤ, یہودیوں تم سب مل کے آؤ, ایک چھوٹا سا سورہ قرآن جیسا بنا دو, چھوٹے سے سورہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, چار جملے ہیں, چار جملے بنا دو تو اسلام ختم ہو جائے گا, ہاں دین محمد ختم ہو جائے گا, لیکن آج تک کسی کا ایک سورہ نہ بنانا دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن آج بھی موجود ہے. یہ نہیں کہ رسول کے زمانے میں معجزہ تھا, یہ نہیں کہ مولا علی کے زمانے میں معجزہ تھا, نہیں آج بھی یہ معجزہ, جب تک قرآن کی آیت ہے اس سب کے لیے چیلنج, اگر تم قرآن کو نہیں مانتے لڑنے کی بات نہیں, جھگڑنے کی بات نہیں ہے, بہت آسان سالوشن ہے, بہت آسان اس کا حل, ایک سورہ بنا دو, اگر ہم جھوٹے ہیں, اگر ہمارا دین غلط, اگر ہمارا کہنا غلط, لیکن یہی تو پیغمبر کے زمانے میں تھا, پیغمبر نے کچھ بھی نہ کیا, کیا کیا, لوگوں کی ذہنیت سے واقف, عربوں کی سائیکالوجی سے واقف تھے, پیغمبر جانتے تھے یہ سال میں ایک مرتبہ میلے کے طور پر, میں کے حج کے طور پر, اس زمانے میں حج کی شکل بگڑ چکی تھی, جیسے میلہ لگتا ہے, نماز لگتی ہے, پورے عربستان سے عرب آتے تھے, اور کیا ہوتا تھا, مقابلہ ہوتا تھا, کمپٹیشن ہوتی تھی پوئٹری کی, شاعری کی, اور جو سب سے بہترین شاعر ہوتا تھا, جس کے اشعار, جس کا مرثیہ سب سے بہترین ہو, پہلے نمبر پر جو آ جائے شاعر, اس کا شعر جو ہے, اس کا مرثیہ جو ہے وہ کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا جاتا تھا, کہ بھائی یہ اس سال کا پہلا نمبر شاعر ہے, یعنی وہ کعبے کی دیوار پر لٹکانا ایک عام چیلنج ہوتی تھی, کہ اگر اس سے بہتر کوئی شعر بنا سکتا ہے تو لے کر آئے, اگر اس سے بہتر کسی نے شعر بنا دیا تو یہ ہوتا تھا کہ اس کے شعر کو بنا دیا جاتا تھا, پھر دوسرے شاعر کا شعر آتا تھا, اور پھر وہ چیلنج ہوتی تھی ہر آنے والے شاعر کے لیے کہ اگر اس سے بہتر کوئی شعر ہے تو لے کر آؤ, اور اس سے اگر بہتر کسی نے بنایا تو یہ سلسلہ تھا, ہر سال میں یہ مقابلہ ہوتا تھا, اور اس سال کے بعد کوئی اور شاعر آ گیا تو اس کا شعر جو ہے وہ کعبے کی زینت بنتا تھا. اب پیغمبر ان شاعروں کی, ان عربوں کی جن کا مشغلہ شاعری تھا, جن کا شوق شاعری تھا, جیسے آج کرکٹ دیکھنے کا شوق ہے, ہاکی دیکھنے کا شوق ہے, اس زمانے کے جو شائقین تھے ساری کی ساری پبلک شاعری سننے کی شائق تھی, شاعری کرنے کی شائق تھی, اور بہت شوق رکھتی تھی, لہذا ساری دنیا عرب وہاں جمع ہے, پیغمبر جانتے ہیں کہ اب ان کی سائیکولوجی سے ہم کھیلیں گے, اس طرح سے ہم تبلیغ کریں گے کہ کوئی فساد نہ ہو, کوئی مسئلہ نہ ہو, بہت ہی احسن طریقے سے تبلیغ کرنی ہے تاکہ بات ان کی سمجھ میں آ جائے, کیونکہ یہ بہت جاہل ہے, ابو جہل بھی ان میں ہے, ابو لہب بھی ان میں ہے, جہالت تین تھا, لہذا پیغمبر نے کیا کیا, وہی کام کیا جو عموماً ہوتا تھا, ایک چھوٹا سا سورہ قرآن کا نکالا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اب یہ تین جملے ہیں, پیغمبر نے کعبے کی دیوار پر یہ آیا کر دیا, یہ چسپا کر دیا, گویا یہ چیلنج تھا, آؤ شاعروں اگر تم میں ہمت ہے تو ایسا کلام بناؤ, اگر کسی میں ہمت ہے تو ایسا مرثیہ بناؤ, ایسے تین جملے بنا کر دکھاؤ. اب تمام عرب, تمام دنیا عرب جس طرح سے دستور تھا اب دیکھ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں ایک جملہ بنے, ایک جملہ بنے, آدھا جملہ بنے, دن گزرتے جا رہے ہیں, شاید تھکتے جا رہے ہیں, اور بالآخر شکست مان کر واپس چلے جا رہے ہیں, مگر اس زمانے کا جو سب سے بڑا شاعر تھا وہ مسلسل دیکھے جا رہا ہے, کوشش کرتا جا رہا ہے کہ اس جیسا ایک جملہ بنا سکوں, لیکن جب بہت تھک گیا تو کیا کیا, اٹھا اور آ کر اس قرآن کی اس سورہ کے نیچے لکھ دیا, ماں کلام البشر, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. درواز پر جواب, یہ کسی انسان کا کلام نہیں. اب آپ نے دیکھا قرآن اس وقت بھی موجودہ تھا اور قرآن اس وقت بھی موجودہ, قرآن اس وقت بھی عالم کفر، عالم عیسائیت، عالم یہودیت کے لیے ایک کھلا چیلنج تھا کہ اگر تمہیں شک ہے تو ایسا ایک سورہ بنا دو. اب یہ نہیں کہ عیسائی عرب نہیں، لبنان بھرا ہوا، بلکہ آپ اگر دیکھیں گے بڑی بڑی کتابیں جو لکھی ہیں وہ عیسائیوں نے لکھی ہیں، عربی گرامر کے اعتبار سے بڑے ہوئے لوگ، مگر وہ جانتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، لہذا دوسرا غلط راستہ کہ پیسے کے ذریعے سے لوگوں کو عیسائی بنا دیں، پیسے کے ذریعے سے دین محمدی سے ہٹائیں. عزیزان گرامی، اب آپ نے جملے سنے کہ پیغمبر خدا جانتے تھے عرب کی ذہنیت کو، لہذا اس طرح سے تبلیغ کا آغاز کیا. یہ چیلنج تھا، اگر تم میں دم ہے، اگر تم میں طاقت ہے، یہی تو تھا وہاں کا مسئلہ کہ جو چیز لاجواب ہوتی تھی وہ کعبے کی دیوار کی زینت بنتی تھی، جو چیز بے مثال ہوتی تھی وہ کعبے کی دیوار کی زینت بنتی تھی. اب قرآن کی یہ سورہ بے مثال ہے، لاجواب ہے، کوئی جواب نہیں آ رہا، مسلسل کعبے کی زینت ہے، اسی سے تبلیغ ہو رہی ہے، اسی سے دین پھیل رہا ہے، دنیا مان رہی ہے. یقیناً دین محمدی اللہ کا دین ہے، یہی حق کا دین ہے. اب خدا بھی تو جانتا ہے، خدا بھی خالق ہے، وہ بھی عرب کی ذہنیت کو جانتا ہے. جس طرح سے پیغمبر کو حکم دیا کہ قرآن کے اس سورہ کو دیوار کعبہ پہ لٹا دے، کیوں؟ کہ یہ عرب کی ذہنیت ہے، جو چیز لاجواب ہوتی ہے وہ کعبے کی زینت بنتی ہے، اور یہ چیلنج ہے، اگر تم میں دم ہے تو ایسا سورہ دکھاؤ. لہذا خدا نے بھی علی کو کعبۃ اللہ میں بھیجا، علی کی ولادت کا انتظام کعبے میں کیا، گویا یہ چیلنج تھا عالم انسانیت کو، اگر کسی میں دم ہے تو علی جیسا کوئی انسان دکھاؤ. اگر کسی میں طاقت، علی کعبے کی زینت بنے، قرآن کعبے کی زینت. عزیزان گرامی، اب قرآن کس آیہ کریمہ کی طرف ہم آ رہے ہیں؟ سورہ مبارک حشر میں ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے انسان ذرا اپنے نفس کو چیک کرو، دیکھو، دقت کے ساتھ دیکھو، کیا دیکھنے مالک، ولتنظر نگاہ کر اپنے نفس کی طرف، اے انسان اللہ مشورہ دے رہا ہے، خدا حکم دے رہا ہے، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے انسان اپنے نفس کو دیکھ کہ تو نے کل کے دن کے لیے کیا جمع کیا ہے. مالک، یہاں کل کا دن کون سا؟ یہاں کل کا دن موت کا دن ہے، یہاں کل کا دن قبر میں اترنے کا دن ہے، یہاں کل کا دن قیامت کا دن ہے. اے انسان غافل، تو سب کچھ اس دنیا کے لیے جمع کر رہا ہے، ذرا نفس کو چیک کر کے دیکھ. بل فنز، خدا کرے نگاہ کر، ما قدمت لغد، تمہیں بنگلے بنا دیے دنیا کے لیے، گھر بنا دیے دنیا کے لیے، اگر یہ دنیا رہنے کے لیے کہا، ایک دن تو یہاں سے رخصت ہونا پڑے گا. لہذا خدا مشورہ دے رہا ہے کہ نگاہ کر اپنے نفس کی طرف، ما قدمت لغد، تو نے کل والے دن کے لیے کیا جمع کیا، جہاں تو اکیلا ہوگا، جہاں تیرا کوئی ساتھی نہیں ہوگا، جہاں تیرا کوئی ہمدرد نہیں ہوگا. ہاں قبر تک تو ساتھی ہے، قبر میں اتار کر سب بھلا دیں گے تجھے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر خدا حکم دے رہا، تقویٰ اختیار کر، ان اللہ خبیروں بما تعملو، خدا تیرے ہر عمل سے واقف ہے، تیرے ہر گناہ سے واقف ہے، چاہے تو پبلک میں گناہ کرے، چاہے چھپ کر گناہ کرے، جہاں بھی تو گناہ کرتا ہے تیرا کوئی گناہ اللہ سے پوشیدہ نہیں. سلام سے جب آواز ہوئی، عزیزان گرامی، یہاں عنوان ہے نفس کی بیماریاں اور ان کا علاج. نفس کی بیماریاں اور ان کا علاج انتہائی اہم ترین موضوع ہے، کیونکہ اسی آیت میں خدا حکم دے رہا ہے کہ اپنے نفس کو چیک کرو، اس کے اندر کیا خامیاں ہیں، کیا برائیاں ہیں، کیا نجاستیں ہیں. اور مولا متقیان علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے انسانوں، کائنات میں تین طرح کی بیماریاں ہیں. مولا فرماتے ہیں، ایک بیماری تو جسم کی بیماری ہے، اور دوسری بیماری غربت کی بیماری، فقر و فاقہ، یہ بھی بیماری ہے. آپ نے دیکھا ایتھوپیا میں لوگ کھانے نہ ہونے کی وجہ سے مرتے چلے جا رہے تھے، امراض میں مبتلا تھے، وہ طرح کی بیماریاں ہیں. ایک غربت فقر و فاقہ بیماری ہے، مولا فرماتے ہیں دوسری بیماری جسم کی بیماری ہے، مگر مولا علی فرماتے ہیں ان دونوں بیماریوں سے بڑھ کر خطرناک ترین ایک اور بیماری ہے جس سے اکثر انسان غافل رہتے ہیں. وہ کون سی بیماری ہے؟ مولا فرماتے ہیں وہ نفس کی بیماری ہے. خدا نہ کرے کسی کے نفس میں کوئی بیماری لگ جائے، خدا نہ کرے کسی کے نفس میں مرض لگ جائے، کیوں وہ خطرناک بیماری ہے؟ ہاں مولا فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ جسم تو فانی ہے، جسم میں اگر کوئی بیمار ہو گیا، خدا نہ کرے کسی کو کینسر ہو گیا، خدا نہ کرے کسی کو ٹی بی کا مرض ہو گیا، خدا نہ کرے کسی کی کڈنی میں کوئی پرابلم ہو گیا، لیور پرابلم ہو گیا، ہارٹ پرابلم ہو گیا، یہ بیماریاں مختصر عرصے کے لیے ہیں کیونکہ زندگی حیات انسانی مختصر ہے. 60 برس کی زندگی ہے، 70 برس کی زندگی ہے، لہٰذا بیماری 20 برس چل سکتی ہے، 40 برس تک چل سکتی ہے، اتنی تو عمر نہیں انسان کی. مگر مولا یہ فرماتے ہیں کہ انسان نفس کی بیماری 60 برس کے لیے نہیں ہے. ہاں یہ نفس کی بیماری اگر لے کر تو قبر میں اتر گیا، نفس کی بیماری کے ساتھ تو عالم برزخ میں پہنچ گیا، تو اس بیماری کی تکلیف کئی لاکھ سال تو دیکھ سکتا ہے، کئی ملین سال، کئی لاکھ سال اس بیماری کی تو تکلیف دیکھ سکتا ہے. نفس کی بیماری کیا ہے ہمیں کیسے پتا چلے؟ ہم جیسے مجھ جیسے جاہل انسان کو علی بتا رہے ہیں کہ نفس کی بیماری سے آگاہ ہو جا. قرآن کہہ رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْس، اپنے نفس کو چیک کر کہیں اس کے اندر کوئی بیماری تو نہیں، کہیں اس کے اندر کوئی نجاست تو نہیں. ہاں میرے عزیز، اگر میرے اندر نفس کی بیماری ہے تو اس دنیا میں تو پتہ نہیں چلتا کہ میرے اندر کوئی خرابی ہے، میں ٹھیک ٹھاک ہوں. ہاں جسم کی بیماری کا پتہ اس دنیا میں چل جاتا ہے، یہ نفس کی بیماری کیا ہے؟ یہ کیا بلا ہے؟ ہاں اگر کسی کے اندر تکبر ہے، اگر کسی کے اندر غصہ ہے، اگر کسی کے اندر حسد کرنے کی بیماری ہے، اگر کسی کے اندر غیبت کی بیماری ہے، اس دنیا میں پتہ نہیں چلے گا. مثلا ایک انسان بد اخلاق ہے، دنیا بھر ہر انسان ہر شریف کو بڑے کو چھوٹے کو گالیاں دے رہا ہے، بد اخلاق ہونا یہ بیماری ہے، اس دنیا میں کوئی اسے نقصان نہیں ہوگا، اسے پتہ نہیں چلے گا. مگر یہ چھپی ہوئی ایک آگ ہے، یہ بیماری ہے نفس. اگر کوئی زبان سے کسی کو برا بھلا کہتا ہے، غیبت کرتا ہے، یا کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، یا کسی پر تہمت لگاتا ہے، یا کسی کی عزت و آبرو کو برباد کرتا ہے، یہ زبان سے مسلسل کام کیے جا رہا، اس دنیا میں اسے پتا نہیں چلے گا کہ میں نے کچھ غلط کیا، اگر وہ جاہل ہے. لیکن یہ چھپی ہوئی آگ ہے، ایک چھپی ہوئی آگ ہے جو اس بدن، اس خاکی بدن کے اندر چھپی ہوئی ہے. لیکن جیسے موت اس کے قریب آئے گی اور یہ قبر میں پہنچے گا، ویسے ہی ایک دھماکہ ہوگا، وہ اندر کی چھپی ہوئی ساری نجاست باہر نکل آئے گی، وہ آگ، وہ گناہ کی آگ اب ظاہر ہوگی. اس کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ اگر نفس کی بیماری لے کر تو قبر میں پہنچا، تو یہ جسم کی بیماری کی تکلیف تو 60 برس یا 70 برس کے لیے ہے، مگر اے انسان وہ ابدی تکلیف ہے. نہ جانے کتنے سال تجھے قبر میں رہنا پڑے. اگر حسد کی بیماری ہے، اگر غیبت کی بیماری ہے، اگر یہ بیماریاں لے کر تو پہنچا، تو یہاں دنیا میں بیمار ہو جاتے ہیں، کوئی پرسان حال بھی ہوتا ہے، کوئی خبر لینے والا ہوتا ہے، کوئی پانی پلانے والا ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر کو لے کر آنے والا ہوتا ہے، کتنے ہمدرد ہوتے ہیں. مولا فرماتے ہیں اے انسان رحم کر، اپنے نازک بدن پر قبر میں کوئی ہمدرد نہ ہوگا، کوئی پرسان حال نہ ہوگا، تو ہوگا اور تیری نجاستیں آگ کی شکل میں ہوں گی. یہ نفس کی بیماریوں کا علاج اسلام نے واجب قرار دیا ہے، جس طرح سے جسم کی بیماری کا علاج بھی واجب ہے. ایسا نہیں کہ آپ بیمار ہو جائیں علاج نہ کرانا گناہ ہے، اگر طاقت ہے اس کا علاج کرائیں. میرے عزیز، نفس کی بیماری کا علاج کرانا واجب ہے، مگر ہماری اکثریت، مجھ جیسے نادانوں کی اکثریت اس سے ناواقف ہے. اب دیکھیے، خدا نہ کرے کسی کو جسم کی بیماری لگ جائے، ہارٹ کی بیماری، دل کی بیماری، لیور کی بیماری، جگر کی یا کڈنی کی، ہم کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، ہاں پیسہ خرچ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اس علاج کے لیے ہم چیر پھاڑ کرانے کے لیے تیار ہیں، بھائی سرجری ہوگی، اوپن ہارٹ سرجری ہوگی، ہم کرنے کے لیے تیار ہے، ہمارا سینہ چیر دو، ہمیں پھاڑ دو، ہاں اس کے لیے اتنے پیسے خرچ ہوں گے، لندن میں آپ کو جانا پڑے گا، ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب پیسہ کیا چیز ہے، جب میں ہی نہ رہوں گا تو پیسہ مجھے کیا فائدہ دے گا، آپ نے دیکھا کہ جسم کی بیماری کا علاج ہم کس طرح سے کراتے ہیں، اتنا پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، لندن امریکہ جانے کے لیے تیار ہے، لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، یہ ہم جسم کٹوانے کے لیے تیار ہے، مگر اللہ اللہ ہماری غفلت، اللہ اللہ یہ 60 برس اور 70 برس کے اس جسم کی اتنی فکر ہے، مگر خدا کہتا ہے اے انسان قیامت کے دن تجھے خدا کہے گا اقرا کتاب، پڑھ وہ کتاب جس میں تیرے نفس کی بیماریوں کی فہرست ہے، پڑھ وہ کتاب جس میں تیرے نفس کے گناہوں کی فہرست ہے، اللہ اللہ انہیں جسم کی بیماریوں کے علاج پر اتنا پیسہ خرچ کر دیا مگر نفس کی بیماریوں سے غافل رہا، اس وقت قرآن کہہ رہا ایک گرا خدا کہے گا اب پڑھ ذرا کہ کتنے امراض میں تو مبتلا تھا مگر تو نفس کی بیماریوں کا علاج نہ کرا سکا، سنیے نفس کی بیماری اگر ایک بیماری بھی رہ جائے تو عذاب کتنا ہے، ایک مجتہد ایک عالم دین اس دنیا سے چلے گئے، کسی نے خواب میں دیکھا، دیکھا جنت میں ہے، حور و غلمان ہے، بہت ہی لذتیں، آخرت تصور نہیں کر سکتا انسان، خواب میں دیکھ کر حیران ہو گئے، پوچھا عالم دین آپ کیسے ہیں، کیسی طبیعت ہے، کہا الحمدللہ ہر طرح کی نعمتیں ہیں، مگر ایک بہت بڑی تکلیف میں مبتلا ہوں، کیا تکلیف ہے قبلہ، اتنے آپ کے پاس ہر طرح کی نعمتیں ہیں، ہر طرح کے مزے، آخرت کی کیا تکلیف ہے، کہا تم نہیں جانتے، ایک بیماری تھی اس کی طرف میں متوجہ نہ ہوا تھا دنیا میں، کیا ہوا، کہا صبح کو ایک بچھو آتا ہے اور میرے انگوٹھے میں باہر کے چلا جاتا ہے، مگر اس کی تکلیف پورا دن پوری رات رہتی ہے، میں تڑپتا رہتا ہوں، پھر صبح وہی بچھو آتا ہے اور مجھے کاٹتے چلا جاتا ہے، کہا اتنی نعمتیں خدا نے دی مگر یہ بچھو مسلط ہو گیا، کہا نہیں یہ بچھو میں نے خود بھیجا تھا، اللہ نے کوئی عذاب نہیں بھیجا، یہ ہماری غلط سوچ ہے کہ اللہ عذاب بناتا ہے، نہیں میرے عزیز ہم اور آپ عذاب بناتے ہیں، خدا تو رحمی ہے، کسی کو گالی دی ہم نے اپنے لیے عذاب بنایا، کسی پہ تہمت لگائی، کسی کی آبرو عزت برباد کی یہ ہم نے اپنے لیے عذاب بھیجا، کہا نہیں یہ عذاب میں نے خود بھیجا تھا، میں نفس کے ایک مرض میں دنیا میں مبتلا تھا، بہت لاپرواہ تھا، کسی سے ادھار لے لی لاپرواہ تھا، واپس کی کبھی نہیں کی، کبھی بھول گیا، یہ ہمارے شہر میں رہنے والا ایک بیچارہ جوتے جوڑنے والا ہے، اس کی ایک رقم تھی، لہذا میں نے لکھی بھی نہیں، وصیت کرنا واجب ہے، اگر کوئی رقم ہے ادھار ہے ہم لکھنا چاہیے، واجب ہے، قرآن نے کہا ہے، پیغمبر نے کہا ہے، جب تم مرنے سے پہلے وصیت لکھ کے مرو پتا چلے کتنا قرض ہے، کیا صورت حال، میں بہت لاپرواہ تھا، اس سلسلے میں لوگوں سے پیسے لیتا تھا پھر بھول جاتا تھا، لکھتا نہیں تھا، لہذا اس کے پیسے اس غریب کا حق میں نے ادا نہیں کیا، اور یہی وہ مصیبت ہے، یہی وہ گناہ ہے، اور پھر میں نے وصیت میں لکھا بھی نہیں، لہذا میرے وارثین نے ادا نہیں کی، لہذا وہ انسان خواب میں اٹھا اسی جوتے جوڑنے والے کے پاس گیا، کہا ہاں میں غریب تھا فقیر تھا، یہ عالم دین ہو کر اتنا لاپرواہ تھا کہ اس نے اس اپنی وصیت میں نہیں لکھا، میں گیا تھا پوچھا تھا کہ میرے بارے میں اس نے کچھ لکھا، کہا نہیں کچھ نہیں لکھا، یقیناً میرے دل میں کھینچ پہنچی تھی، میری مزدوری مجھے نہیں ملی، عزیزان گرامی آپ نے دیکھا کہ اگر ایک نفس کی بیماری رہ جائے تو بھی ایک بچھو مسلسل انسان پر مسلط ہو جائے، ہاں اللہ اللہ ہماری غفلت، ہزار امراض میں ہم مبتلا ہیں مگر ہم غافل ہیں، یہ مجلس حسین بہترین ذریعہ ہے ان بیماریوں کو ختم کرنے کی، کیا حسین نے کیا کہا تھا، میں کیوں جا رہا ہوں کربلا ذبح ہونے کے لیے، میں کیوں جا رہا ہوں علی اصغر کو شہید کروانے کے لیے، میں کیوں قربانیاں دینے کے لیے جا رہا ہوں، کیا کہا، خرچ تو اس لیے میں خروج کر رہا ہوں، اس لیے میں قیام کر رہا ہوں، اصلاح امتی، تاکہ میرے جد میرے نانا کی امتی اصلاح ہو جائے. اگر ان مجالس میں اصلاح نہیں ہوئی تو ان کی یقیناً حسین کا حق ہم نے ادا نہیں کیا. میں اصلاح امتی، اٹھا کے دیکھیے خطبہ حسین کو، ہم نے اس لیے قیام کیا، ہم نے علی اصغر جیسے بچے کو اس لیے قربان کر دیا، ہم نے علی اکبر کی جوانی کو اس لیے قربان کیا، ہم نے عباس جیسے بھائی کے بہادر اس لیے قربان کیے، ہم نے اور محمد جیسے شہزادوں کو، جیسے بچوں کو اس لیے فدا کیا، ہم نے زینب جیسی عظیم شہزادی کی چادر کو اس لیے قربان کر دیا، ہم نے سکینہ کے تماشے اس لیے برداشت کیے، ہم نے اپنے بیٹے سجاد کو زنجیروں میں جکڑتا ہوا دیکھنا اس لیے برداشت کیا. کیا یہ اصلاح امتی کہ میرے نانا کے امتی اصلاح ہو جائے؟ عزیزان گرامی، اگر ہماری اصلاح ان مجالس میں نہیں ہوگی تو پھر کہاں ہوگی؟ اگر ان مجالس سے ہم نے اصلاح کا درس نہیں لیا تو خدا کی قسم حسین کی روح تڑپتی رہے گی. ہائے میرا علی اکبر، ہائے علی اصغر، میں نے کیوں قربان کیے؟ اصلاح امتی ظافرین کا فریضہ ہے، سننے والوں کا فریضہ ہے، محرم کل سے شروع ہونے والا ہے، لہذا یہ سوچ کر جائے کہ حسین کا گریہ کریں گے اور دعا مانگیں گے، اے خدا خون حسین کے صدقے ہماری اصلاح فرما، اے خدا خون علی اصغر کے صدقے میں ہماری اصلاح فرما، اے خدا زینب کی چادر کے صدقے میں ہماری خواتین کی اصلاح فرما کہ بغیر چادر کے مجلس میں نہ آئے. اصلاح امتی، امت کی اصلاح حسین کا مقصد ہے، حسین کا ہدف. نفس کی بیماریاں اور ان کا علاج، ہمارا عنوان کہ اگر ایک بیماری لے گئے اللہ اکبر تو عذاب، تو عذاب ہم بھیجتے ہیں. عزیزان گرامی، اب مسئلہ یہ ہے، ایک تو جہالت، ہمیں پتہ نہیں کہ نفس کی بیماریاں کیا، لا علمی، اور دوسری بات غفلت کہ ہم جسم کی بیماری کے متعلق کبھی غافل نہیں ہوتے. اگر ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ اگر آپ نے علاج نہیں کرایا آپ کی کڈنی دونوں ختم ہو جائیں گی، پھر آپ کی موت یقینی ہے، یا مشین پہ چلنا پڑے گا، آپ کی کڈنیوں میں پتھر، اب دیکھیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. فوراً علاج کرنے کے لیے تیار، فوراً پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار. یہ کون سی چیز ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے جسم کا علاج کرانے کے لیے؟ عزیزان گرامی، یہ موت کا خوف ہے، یہ جان جانے کا خوف ہے، یہ اس دنیا سے رخصت ہونے کا خوف ہے، لہذا ہم چیرنے، اپنے سینے کو چیرنے کے لیے تیار ہے، پیٹ کو چیرنے کے لیے تیار ہے، پیسہ دینے کے لیے تیار ہے، ہر چیز ختم کرنے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ یہ خوف ہے کہ اگر ہم نے علاج نہ کرایا، اگر ہمارے لیور میں کوئی پرابلم ہے، اگر ہارٹ میں کوئی بہت بڑا کلاس آ گیا ہے، نرو میں یا وغیرہ وغیرہ، تو اگر ہم نے علاج نہ کرایا تو یقیناً ہماری موت. تو یہ موت کا خوف انسان کو جسم کی بیماریوں کا علاج کرانے پر مجبور کرا دیتا ہے. اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مولانا تو آج کل بہت ڈراتے ہیں، یہ مولانا خوف دلاتے ہیں، عزیزان گرامی قرآن دیکھیے، خدا نے پیغمبر کو بھی ڈرانے والا کہا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. پیغمبر ڈرانے والے ہیں، بہترین ڈرانے والے ہیں، کائنات کو ڈرانے والے ہیں، اور یہی ڈرانا رحمت ہے. کیونکہ اگر کوئی ڈاکٹر چیک اپ کر کے آپ کو بتا دے کہ دیکھ یہ ٹی وی کے جراثیم ہے، ابھی پہلی اسٹیج پر ہے، اگر تو نے علاج نہ کرایا موت پھر یقین ہے، تو یہ کیا ڈرانا اس کا غلط ہے؟ نہیں، یہ رحمت ہے، وہ آپ کی زندگی بچا رہا ہے، آپ کو تکلیف سے بچا رہا ہے. تو پیغمبر جو ڈراتے ہیں یہ ڈرانا رحمت ہے. اسی لیے ایک ہی قرآن نے ایک جگہ پیغمبر کو ڈرانے والا کہا، دوسری جگہ رحمت للعالمین کہا. فرمایا ڈرانا رحمت ہے، اگر انسان کو نہ ڈرایا جائے تو کبھی نفس کی بیماریوں کا علاج نہ کرے گا. جس طرح سے یہ خوف ہے انسان کو مجبور کرتا ہے کہ ہم بیماریوں کی طرف متوجہ ہو جائیں. اسی طرح سے 124,000 انبیاء ڈرانے کے لیے آئے, نفس کی بیماریوں سے ڈرایا, قبر سے ڈرایا, قیامت سے ڈرایا. کیوں ڈرایا؟ یہ ڈرانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر خوف نہ ہوگا ہم نفس کی بیماریوں کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے, ہم علاج نہیں کرائیں گے. لہذا اب ثابت ہوا کہ خوف خدا ہونا چاہیے, خوف آخرت ہونا چاہیے, تاکہ زندگی میں ان امراض کا ہم علاج کرائیں. سلام سے جب آواز ملے وقت بہت گزر چکا, بہت ایک روایت اور مسائل کے چند جملے عزیزان گرامی. دیکھیے, ایک شہزادہ تھا, روایتوں میں ایک شہزادہ تھا, ہندوستان کا ایک شہزادہ, زیارت امام سید الشہداء کے لیے گیا, زیارت علی مرتضیٰ کے لیے گیا. بہت پہلے زمانے کی بات ہے, اس زمانے میں نہ جہاز تھے, نہ یہ سواریوں کی سہولتیں, نہ ٹیلی فون, نہ بینک سسٹم تھا. وہاں گئے اور بہت سارے پیسے لے کر گئے, سونا لے کر گئے اخراجات کے لیے. اب نجف میں اس نے زیارت امیر المومنین کی, اور نجف میں دیکھا ایک عطر بیچنے والا انسان ہے, ظاہراً بڑا متقی ہے, روزانہ نماز ظہر کے بعد تقریر کرتا ہے, بہترین تقریر کرتا ہے, واعظ و نصیحت کرتا ہے. لہذا اس نے سوچا اب مجھے حج کے لیے جانا ہے, اتنے سارے پیسے لے کر جانا ذرا خطرہ ہے, آگے راستے میں خطرہ ہے. یہ مومن آدمی ہے, امانت رکھ کے چلا گیا. اب حج کر کے واپس آیا, آ کر اس عطر بیچنے والے سے اس امانت کے بارے میں سوال کیا, مجھے امانت چاہیے, واپس ہندوستان جانا چاہتا ہوں. یا اس عطر بیچنے والے نے انکار کر دیا کہ آپ نے کوئی امانت بھی نہیں دی. اب یہ خیانت کیا ہے؟ یہ نفس کی ایک بیماری ہے جس پر ضمناً آج مختصر گفتگو ہو جائے. انہوں نے خیانت کی, عطر بیچنے والے نے اتنا سارا سونا دیکھا, اتنے سارے پیسے دیکھے. اب دیکھیے خیانت, انسان خیانت کرتا رہے گا, بزنس میں خیانت کرے گا, ویپار میں خیانت کرے گا, نوکری میں خیانت کرے گا, رشوت کرے گا. یہ دیکھیے آج ہمارا معاشرہ اتنا تباہ ہو چکا ہے, جھوٹ, خیانت, دھوکہ, یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ خوف خدا نہیں ہے. ابھی عزیزان گرامی, اگر خوف نہ ہوگا یہ امراض نفس بڑھتے چلے جائیں گے, اس کے علاج کی طرف بھی کوئی متوجہ نہیں ہوگا. اب خیانت تھی, ظاہراً بڑا نیک انسان تھا, اتنا سارا سونا دیکھا, کہا کوئی سونا نہیں, کوئی گواہ ہے؟ جیسے شرن حکم ہے, جب بھی کوئی معاملہ کرو گواہ رکھو, جو گواہ رکھو اور اس سے رائٹنگ میں لے لو. یہ شرن احادیث میں ہے, اس نے بھی غلطی کی, لیکن اب بیچارہ کیا کرے؟ اب عزت دار انسان تھا, نواب, بہت پیسے والا انسان تھا, اچھے خاندان سے تھا, اب بھی تو مان نہیں سکتا تھا, ممکن ہے بچے ہو. لہذا گیا, ذریعے علی کو نکٹ کر رو کر کہنے لگا, اے مشکل خوشا, تو کائنات کا مشکل خوشا ہے, میں تیری زیارت کے لیے آیا, میں پردیس میں لٹ گیا, اے مولا میری مدد کیجیے, مولا مجھے کسی طریقے سے یہ پیسے دلوا دیجیے. روتا روتا سو گیا. اب کیا ہوا؟ خواب میں دیکھا زیارت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی. مولا فرمانے لگے, اے ہمارے زائر, گھبرانے کی بات نہیں ہے, صبح کو تو اٹھنا اور نجف کے شہر کے باہر چلے جانا. اس زمانے میں دروازے ہوتے تھے شہر کے چاروں طرف, اور نجف شہر کے اس دروازے کے اندر جو پہلا انسان آ جائے وہ تیری مدد کرے گا. اب یہ چلا گیا, یہ ہندوستانی انسان, یہ ہندوستان کا نواب, یہ ہندوستان کا زائر, صبح صبح نماز فجر پڑھی اور باہر نکل گیا. اب دروازے پہ بیٹھا رہا, انتظار کرتا رہا, کون اللہ کا نیک بندہ آئے تو میری مشکل کو حل کرے. اتنے میں کیا دیکھا؟ ایک بوڑھا انسان ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے, اس پر لکڑیاں وہ جمع کر کے لا رہا ہے, بہت ہی فقیر انسان. اس نواب انسان نے سوچا, یہ معمولی انسان, یہ فقیر انسان اس بڑے اثر بیچنے والے مشہور پاپولر انسان سے مجھے رقم کس طرح سے دلا سکتا ہے؟ لہذا اسے کچھ بھی نے کہا, پھر جا کے رونے لگا, پھر جا کے مولا سے گریہ کرنے لگا. مولا نے پھر وہی حکم دیا. یہ مسلسل تکرار رہا, تین مرتبہ خواب میں مولا علی کی زیارت کی. اب مجبوراً اس بوڑھے انسان سے اپنے مشکل کا مسئلہ پیش کیا. بوڑھے انسان نے کہا, بیٹا گھبرانے کی بات نہیں, کل وہ اثر بیچنے والا جیسے تقریر کرے گا اپنے دکان کے سامنے, وہی تو آنا, تیری رقم تجھے مل جائے گی. حیران ہوا, نہ اس کے پاس طاقت ہے, نہ اس کے پاس پاور ہے, یہ کیسے مجھے دلائے گا؟ اب یہ انتظار میں وہاں پہنچا. اب جیسے تقریر کا وقت آیا, عطر بیچنے والا وہ اثر تقریر کرنے کے لیے آیا, یا بوڑھا انسان پہنچ گیا, کہا اے عطر بیچنے والے, اگر آج کو
کو موقع دے دے مجھے تقریر کرنے کا، میں ذرا سی تقریر کرنا چاہتا ہوں. اثر بیچنے والے نے کہا بسم اللہ. اب جب وہ انسان آیا اور کہنے لگا لوگوں میں کوئی مرضی مقرر خطیب نہیں ہوں، میں ایک زندگی کا واقعہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں، شاید تمہیں ہدایت مل جائے اور اس کی مجھے ثواب مل جائے. اب یہ کہتا دیکھو میں نجف میں ہی رہ رہا ہوں اور میں نے ایک یہودی سے ایک جو سے میں نے قرض لیا تھا اور یہ دے پایا تھا کہ یہ قرض ہم دیں گے واپس قسطوں میں، میں نے آدھی قسطیں دے دی. اب وہ یہودی چلا گیا بغداد، اب میں نے بھی سستی کی، میں نے بھی لاپرواہی کی، میں نے بھی خیانت کی. میں نے کہا جب آئے گا تو قسطیں دیں گے یا دیکھا جائے گا. اب ایک دن میں خواب دیکھتا ہوں، خواب میں میں نے کیا دیکھا، قیامت کا میدان ہے، میرا حساب کتاب ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے میرے گناہ کم ہوئے، میرے نیک اعمال زیادہ ہوئے، لہذا اللہ نے کہا چلا جا تو جنت، لیکن جنت جو ہے اس طرف ہے، ادھر جہنم ہے اور جہنم کے اوپر ایک کل تھا جس کا نام دنیا میں میں نے کل سراغ سن رکھا تھا، لہذا فرشتوں نے کہا اس کل سراغ یعنی جہنم سے اوپر تجھے گزر کر جانا پڑے گا. اب جو کل سراغ پر آیا تو میں نے دیکھا یہاں 700 ہے، یہاں چیک اپ ہو رہی ہے، تمام چیزوں کی چیک اپ. میں گزرتا گیا تمام چوکیوں سے تو میں گزر گیا، مگر ایک چوکی تھی رد مدالب کی چوکی. اللہ اکبر، پیغمبر نے کئی مرتبہ کہا ہے اللہ اللہ حقوق العباد، اللہ اللہ حقوق العباد. اے انسانوں خبردار ہو جاؤ، اگر اللہ کا کوئی حق لے کر تم بڑھے تو اللہ کو بخشنے والا ہے، مگر کسی بندے کا حق لے کر نہ بڑھنا، کیونکہ اللہ عادل ہے. کسی اور پر تم نے ظلم کیا، کسی اور کا تم نے مال سکھایا تو اللہ معاف نہیں کر سکتا. اب حقوق یعنی رد مظالم کی چوکی پر پہنچا. رد مظالم کی چوکی کا کیا معنی، کیا مطلب؟ یعنی اگر جنت جانے والے نے جہنم میں جلنے والے پر ظلم کیا ہے یا زیادتی کی ہے تو جب تک اس کا حساب نہ دے دے تب تک جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ بڑا عادل ہے. کہا جیسے چوکی پر ہمیں پہنچا، ایک مرتبہ جہنم سے آگ کا ایک شعلہ لرستا کانپتا ہوا اٹھا اور آ کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا. اب میں نے دیکھا کیا، میں نے دیکھا وہی یہودی جس سے میں نے قرض لیا تھا اور قرض واپس نہیں کیا تھا. یہودی نے کہا میرے رقم نکال، میرے پیسے نکال، اب میں منتیں کر رہا ہوں کہ یہاں میں رقم کہاں دے سکتا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. مگر وہ کہہ رہا نہیں، اللہ نے یہ چوکی اس لیے یہاں مقرر کی ہے کہ اگر کسی جنتی نے جہنمی پر ظلم کیا ہے تو وہاں یہاں اس کا حق دینا ہے. بالآخر یہ طے ہوا ہمارے اور یہودی کے درمیان. یہودی نے کہا دیکھ تو ہے جنتی، تیرے جسم سے نور نکل رہا ہے اور میں جہنمی ہوں، میرے جسم میں آگ ہے، تیرا جسم راحت ہے، ایک انگلی مجھے اپنے سینے پہ رکھ دے تاکہ تو سے میں راحت حاصل کروں اور تو میری تکلیف کو برداشت کرے. اس نے کہا، میں نے کہا ایک انگلی سے کیا ہوتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر تو رقم معاف کر دے گا؟ اس نے کہا ہاں رقم معاف کر دوں گا. یہ کہتا ہے بوڑھا، یہ مولا علی خان نے آئے توجہ ہے، مولا علی نے حکم دیا، یعنی اس روایت میں شک ہونے کی کوئی گنجائش نہیں. کتاب دار السلام میں آیت اللہ دست غیب نے بھی اپنی کتاب میں اس روایت کو لکھا ہے. کہا ٹھیک ہے، ایک انگلی ہے یہودی میرے سینے پہ رکھتے. اب وہ چلتا ہوا جہنم کا یہودی، اس نے ایک انگلی میرے سینے پہ رکھی، یا میں چیختا ہوا خواب سے بیدار ہوا اور جیسے میں نے سینے پہ دیکھا تو ایسا دردناک، ایسا خوفناک عذاب تھا کہ مجھے دیکھنے کی تاب نہ رہی. اب میں یہاں کے تمام ڈاکٹرز کے پاس گیا ہوں، عراق کے تمام حکیموں کو دکھایا، جو مجھے دیکھتا ہے، میرے اس زخم کو دیکھتا ہے، وہ خوف سے اتنا ڈرتا ہے کہ مجھے اسپتال سے نکال دیتا ہے، کہتا نکل جا، یہ تو تجھ پر کوئی عذاب ہے، یہ کوئی بیماری نہیں. یہ کہہ کر اس نے کہا اے میرے بھائیو تم بھی ذرا اس زخم کو دیکھ لو. یہ کہہ کر قمیض کو اتارا، ایک مرتبہ مجمے کی نظر پڑی اس جہنم کی ایک انگلی رکھنے کی وجہ سے جو زخم بنا تھا، ایک مرتبہ اس زخم کو دیکھا، مجمع دھاڑے مار کر کے رونے لگا، استغفار کہنے لگا، ہر ایک بھاگا، حقوق ادا کیے. اکثر بیچنے والا یہ عطار بھی آگے بڑھا اور اس ہندوستانی کا ہاتھ پکڑا، کہا اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے، یہ اپنی رقم لے لے اور مجھے معاف کر دے. آپ نے دیکھا کہ خیانت سے نہیں بچ سکتا انسان جب تک کہ خوف الہی نہ ہو. یہ خوف الہی، اللہ کا فیئر، اللہ کا خوف ہی انسان کو مجبور کرتا ہے. جس طرح سے زندگی ضائع ہونے کا خوف انسان کو مجبور کرتا ہے کہ آپریشن تھیٹر میں جائے، ڈاکٹر کو لاکھوں روپے دے اور آپ
آپریشن کرائے ان بیماریوں کا جو جسم سے متعلق ہے. اسی طرح سے خوف الہی خوف آخرت انسان کو مجبور کرتا ہے کہ نفس کی بیماریوں کی طرف متوجہ ہو جائے. آج کی گفتگو تمام فقط مختصراً آپ نے خیانت کی بیماری کے متعلق سنا کہ خیانت کتنی خطرناک بیماری ہے. اگر کسی کا حق ہے فوراً ادا کر دیجیے. اب نہیں معلوم ہم نے کتنے لوگوں کا حق کھا لیا, غلطی سے کھایا, جان بوجھ کر کھایا. اب کیا کریں, مسئلہ آسان ہے, شریعت آسان ہے کہ آپ سوچیں کہ زندگی میں کتنوں کا مال کھایا ہوگا, کتنا کھایا ہوگا. زیادہ سے زیادہ میں نے فرض کیجیے, میں نے سوچا میں نے کتنے لوگوں کا مال کھایا ہوگا غلطی سے. بچپن میں اسکول میں کسی کی قلم توڑ دی, کسی کا کاغذ توڑ دیا, یا کوئی چیز لینے گئے اس نے غلطی سے پیسے زیادہ دے دیے. یہ تمام امور ہیں جان بوجھ کر یا غلطی سے. مجھے سوچنا چاہیے, حکم ہے اس عذاب سے, اس رد مظالم کی چوکی سے گزر سکتے ہیں بہت آسانی سے. آپ ہر ایک انسان اپنی جگہ پر سوچے. میں نے سوچا میں نے زیادہ سے زیادہ 5,000 کا کسی کو نقصان دیا ہوگا, تمام لوگوں کا مال کھایا ہوگا غلطی سے. اب کیا کروں؟ ہاں یہ ہے کہ یہ 5,000 کی رقم جو ہے میں رد مظالم کی رقم ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ نکالی جاتی ہے, وہ جس امام کی یا جس آیت اللہ العظمیٰ کی جس مرجع کی تقلید کرتا ہوں اس کو دے دوں کہ یہ رد مظالم کی رقم ہے. تو یقینا خدا مجھے رد مظالم کی چوکی سے گزار دے گا. کتنا مسئلہ آسان ہے, مگر یہ کب ہوگا؟ جب خوف الہی ہوگا, جب ہم متوجہ ہو جائیں گے اپنے نفس کے امراض کی طرف. بس عزیزان گرامی سنیے, نفس کی بیماری کتنی خطرناک ہے. واقع نفس کی بیماری خطرناک ہے. یہ نفس کی بیماری تھی کہ کسی کو ہرگلا بنا دیا. نفس کی بیماری تو معمولی رسم ہے. نفس کی بیماری اگر بن جائے تو کوئی جزید بن جاتا ہے. جزید کون تھا؟ یہ وہی تھا جس نے نفس کی طرف توجہ نہیں دی. خدا کہہ رہا ولسنجر, اے انسان اپنے نفس کو چیک کرو, دیکھو اس کے اندر کوئی نجاست تو نہیں, اس کے اندر کوئی بیماری تو نہیں. ہرملا کون تھا؟ ہرملا نہ وہی تھا جس کے اندر نفس کی بیماری تھی, دنیا کی بیماری تھی. عزیزان گرامی شمر شمر کیوں بنا؟ کیونکہ نفس کی طرف توجہ نہیں دی, نفس کی بیماریوں کی طرف توجہ نہیں دی. یزید یزید بن گیا, ہرملا ہرملا بن گیا. ابن ملزم اس لیے بنا نفس کی طرف متوجہ نہ ہوا. لہذا ہم سب کا فریضہ ہے, جس طرح سے خوشی عرصہ پہلے لندن میں ہم ایک جلوس میں شریک ہوئے تھے سلمان رشدی کے خلاف, مسلمانوں کا ایک عظیم تاریخی جلوس تھا, 1,00,000 سے زیادہ نجمہ تھا. اس میں بہت ایک اچھی بات کہی تھی, پمفلیٹ تقسیم ہو رہے تھے, تمام مسلمان ماشاءاللہ اتحاد کے ساتھ اس مسئلے پر متحد ہو کر انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے انگلینڈ میں. 1,00,000 سے زیادہ نجمہ تھا اور اس میں ایک پمفلیٹ بہت اچھا نظر سے گزرا. انہوں نے کہا, اس پمفلیٹ میں اپیل کی گئی کہ والدین کو تمام مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ سلمان رشدی کیسے بنا. یہ نہیں کہ سلمان رشدی مردہ باد, سلمان رشدی مردہ باد کر کے ہم چلے جائیں, مگر سوچنا یہ ہے کہ سلمان رشدی جس ملعون پیغمبر کے خلاف, اہل بیت کے خلاف, قرآن کے خلاف جس نے لکھا, یہ ملعون کیسے بنا. یہ سوچنے کی بات ہے, کیونکہ اسے تربیت صحیح نہیں ملی انگلینڈ میں رہتے ہوئے. اس گندی فضا میں اسے اسلام کی وہ صحیح تربیت نہیں ملی, وہ تعلیم نہیں ملی. لہذا والدین کو متوجہ ہونا چاہیے کہیں وہ بھی اپنے گھروں میں سلمان رشدیوں کی پرورش نہ کر رہے ہوں. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات تھی کہ فقط یہ نہیں کہ ہم شمر مردہ باد کر کے چلے جائیں, یزید مردہ باد کر کے چلے جائیں, ہرملا پر لعنت بھیج کر چلے جائیں. نہیں میرے بھائیو, بلکہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہرملا ہرملا بنا کیسے, یزید یزید بنا کیسے. اصل مسئلہ یہ ہے, یہ نہیں کہ ہم فقط ان پہ لعنت بھیج کے چلے جائیں. نہیں, یزید ایک انسان تھا, وہ اس ملعون نیت کی انتہا پر کیسے پہنچا. ابن سعد ایک انسان تھا, کسی تاریخ میں نہیں لکھا کہ ابن سعد دشمن حسین تھا. جب پہلے اسے کہا گیا کہ حسین کو شہید کر, اس نے صاف انکار میں یہ جملہ کہا, ناممکن ہے کہ میں قتل فرزند فاطمہ میں شریک ہوں. کیسے شریک ہوا؟ مسئلہ دیکھنے کا یہ ہے
یہ نہیں کہ فقط لعنت دے کر ہم چلے جائیں. ابھی جانے گرامی یہ لوگ اس لیے ملعون بنے کیونکہ اپنے نفس کی طرف متوجہ نہیں تھے, اپنی برائیوں کی طرف متوجہ نہیں تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ ہم حسینی ہیں, ہم حسین کے باننے والے ہو, مگر ان امراض میں مبتلا رہے جو شمر کے اندر مرتے, جن امراض کی وجہ سے کوئی ہرملا بن گیا, جن نفس کی بیماریوں کی وجہ سے کوئی جزیر بنا. لہذا بہت اہم مسئلہ یہ امراض تھے کہ یہ لوگ اتنے سنگدل ہو گئے نفس کی نجاست کی کہ فرزند رسول پر تیر برسانے لگے. ابھی محرم نہیں آیا مگر مرحبا آفرین آپ کے جذبے, خدا اجر دے گا, اور خصوصاً جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو اجر دے گی. تمہاری شہزادی آپ آئیے ذرا دیکھیے, ابھی چاند محرم نہیں دیکھا گیا, چاند محرم کی اطلاع نہیں آئی, مگر آئے عاشقان حسین, آئے عاشقان علی اکبر, آئے عاشقان علی اکبر. بیتاب ہے رونے کے لیے, بیتاب ہے اداکاری کے لیے. اللہ اللہ, لیکن ایک جملہ سنیے اداکارو, آج کی اداکاری آسان ہے, آج مجلس کا فرش بچھانا آسان ہے, مگر تاریخ بتاتی ہے ایک صدا میں جنہوں نے ان مجالس کا انعقاد کیا انہوں نے کتنی قربانیاں دی, ان کا احسان ہے. کبھی نہ بھولیے ان مومنین کا احسان کہ کبھی بازو کٹا کر اداکاری کرنی پڑی تو بازو کا نذرانہ دیا, کبھی پاؤں کٹا کر اداکاری کرنی پڑی تو پاؤں کا نذرانہ دیا. یہ جو سرمایہ اداکاری ہم پر پہنچا ہے ان کا صدقہ ہے, ان کی محنتیں ہیں. سنیے ایک مومنہ, شام میں رہتی تھی ایک مومنہ, ایک حسین کی عاشق ایک مومنہ شام میں رہتی تھی, پہلی چاند کا محرم دیکھا یا دل اداس ہوا, بادشاہ کی طرف سے منع ہے, خبردار کوئی فرش ادا نہیں بچھا سکتا, کوئی حسین کے غم میں آنسو نہیں بہا سکتا, کوئی فاطمہ کو پرسہ نہیں دیکھ سکتا. لیکن یہ مومنہ جرت کے ساتھ چلی آئی بادشاہ کے دربار میں, ظالم کے سامنے کہا بادشاہ تو جو قیمت مانگتا ہے مانگ لے, مجھے حسین کے غم میں رونا چاہیے, مجھے فاطمہ کو پرسہ دینا ہے, جو چیز مانگنا ہے وہ مانگ. اب ظالم نے اپنے ظلم سے امتحان لینا چاہا, کہا مومنہ اتنی ہی حسین سے محبت؟ کہا ہاں حسین کے سوا مجھے کسی سے محبت نہیں, میری زندگی کا مقصد محبت ہے حسین. ظالم نے کہا اچھی بات ہے, ہم تیرا امتحان لیں گے, تیرے اس دعویٰ کو غلط کر کے دکھائیں گے کہ تجھے حسین سے محبت نہیں ہے, لہذا اگر تو مجلس شبیر کرنا چاہتی ہے تو ایک بیٹے کا سر دینا پڑے گا. روایت لکھتی ہے کہ 10 بیٹے خدا نے اس مومنہ کو دیے تھے, لہذا بادشاہ نے کہا ایک بیٹے کا سر دے دے, جا کے مجلس حسین کا, اور تجھے اجازت عام ہے جہاں چاہے وہاں مجلس کر. بڑی خوشی مومنہ گھر میں نہیں بلکہ میدان میں مجلس شبیر کروں گی, ہر کس و ناقص کو بتاؤں گی میرا مہمان مارا گیا, میرے آقا مارے گئے, کہا یہ لے لے بیٹا. ہاں بیٹے کا سر کٹا, مومنہ آئی آکے فرش ادا بچھائے, فرش ادائے حسین بچھی, ماتم ہوتا رہا, دن بھر ماتم ہوا, رات بھر ماتم ہوا, ارے دور دور سے لوگ جو ماتم کی پابندیوں میں گرفتار تھے وہ آئے, ماتم ہوا. اب دوسری محرم اللہ اکبر, مومنہ پھر چلی, بادشاہ نے سوچا ڈر گئی ہوگی اب یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا, کہا دوسرا بیٹا لے لے مجھے دوسرا دن حسین کے غم میں رونے. اللہ اکبر, دوسرے دن دوسرا بیٹا, قربانی دی دوسرے بیٹے کی, فرش ادا بچھا, تیسری محرم کو تیسرا بیٹا, 10 بیٹے قربان ہو گئے. اب شبے 11ویں یعنی شام غریبہ کی وہ شام آئی, 10 کے 10 بیٹے دے دیے. اب بیٹھ کر رونے لگی, بیٹی نے کہا اماں اپنے بیٹوں پر رو رہی ہو؟ لوگوں نے کہا بہت افسوس ہے, تو نے 10 بیٹے دیے, ہم نے آنسو بہائے, تو نے ہم پر احسان کیا, اپنے بیٹوں کو یاد کر کے رو رہی ہو؟ یا مومنہ ایک مرتبہ اٹھی کہنے لگی نہیں بیٹوں پر نہیں رو رہی بلکہ رو رہی ہوں کاش خدا مجھے 11واں بیٹا بھی دیتا، کاش مجھے 11واں بیٹا ملتا، میں آج حسین کی شام غریبہ منعقد کرتی، ہاں شام غریبہ کی مجلس نہ ہو سکی کیونکہ میرے پاس 10 ہی بیٹے تھے، اس لیے رو رہی ہوں کہ جی بھر کے آنسو نہیں بہا۔ ان لوگوں کی عظیم قربانیاں ہیں جس کا نتیجہ ہے آج لاکھوں کی تعداد میں آپ اور ہم جمع ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح سے ایک روایت کی اور زحمت، شام کی ایک مومنہ نے سنا کہ چاند محرم نکلا، محلے کی عورتوں کو جمع کیا، میرے گھر میں شبیر کی مجلس ہے، اللہ اکبر، مجلس میں بھی کچھ دیر باقی تھی، یہ مومنہ کہتی ہے میرے دروازے پہ کسی نے دخل بات کی، کسی نے آواز دی، میں نے جا کے دروازہ کھولا، میں نے کیا دیکھا، ایک نورانی شکل والی کوئی خاتون ہے، کالے برقعے میں ہے، وہ آ کر مجھ سے پوچھتی ہے، اے مومنہ میں نے سنا ہے آج تیرے گھر میں مظلوم حسین کی مجلس ہوگی، مظلوم کے غم میں آنسو بہائے جائیں گے۔ میں نے کہا مومنہ آپ نے صحیح سنا ہے، مجلس میں تھوڑی دیر باقی ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ یہ شام کی مومنہ کہتی ہے کچھ دیر کے بعد مجلس شروع ہوئی، جب مصائب کی منزل پر ذاکرہ پہنچی تو وہ کالے برقعے میں آنے والی مومنہ، وہ کالے برقعے میں آنے والی بیوی اس طرح سے روتی تھی کہ اس کا رونا دیکھ کر ہمارے کلیجے منہ میں آتے تھے، اس طرح سے بین کرتی تھی، کبھی منہ پہ ہاتھ مارتی تھی، اللہ اللہ گریا میں قیامت ہو جاتی تھی۔ یہ مومنہ کہتی ہے میں نے بہت سوچا کہ اس مومنہ سے پوچھوں، اس بیوی سے پوچھوں، بیوی تو کون ہے، تو شام کی رہنے والی تو نہیں معلوم ہوتی، اے بیوی تو کون ہے، کہاں سے آتی ہے، اور تیرا حسین سے کیا تعلق ہے کہ اس طرح سے روتی ہے کہ ہمارے دل ہل جاتے ہیں، ہمارے کلیجے ہل جاتے ہیں۔ مگر اس بیوی کے چہرے پر اتنا جلال تھا کہ میں ہمت نہ کر سکی، دوسری محرم گزر گئی، میں نے سوچا تیسری محرم کو پوچھوں گی مگر پھر بھی ہمت نہ کر سکی، چوتھی محرم گزر گئی مگر رونے کا انداز بھی تھا۔ اب دن گزرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ 9 محرم کی تاریخ آئی، اب وہ مومنہ وہ بیوی خود آگے بڑھی اور آ کر مجھ سے کہنے لگی، اے شام کی مومنہ تو نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، تو نے مجھے بہت راضی کیا ہے، تو نے رسول خدا کو راضی کیا ہے، تو نے خدا کو راضی کیا ہے کہ تُو نے یہ موقع دیا کہ ہم اس کے غم میں آنسو بہائے جس کے غم میں رونے والوں کو تماشے مارے جاتے تھے، جس کے غم میں آنسو بہانے والوں کو تازیانے مارے جاتے تھے، جس کے غم میں رونے والوں کو پتھر مارے جاتے تھے۔ اے بیوی تُو نے بڑا احسان کیا، تیری بہت مہربانی، میں تجھ سے اجازت لینے آئی ہوں کہ کل کی رات میں نہ آ سکوں گی، کل کہیں مجھے اور جانا ہے۔ یہ مومنہ کہتی ہیں اب جو بیوی نے یہ کہا کہ کل میں نہ آ سکوں گی، کل کہیں مجھے اور جانا ہے، تو میں نے ادب سے ہاتھ جوڑ دیے، میں نے کہا اے بیوی تیرے آنے سے تو مجلس کی رونق بن جاتی ہے، تیری مجلس سے تیرے آنے سے تو گریا میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، کل تو عاشور کی شب ہے، کل تو حسین آخری رات کے مہمان ہیں، بیوی کسی طرح سے کل کے دن، کل کل آپ ضرور آئے۔ مگر بیوی نے کہا ہے مومنہ مجھے مجبور نہ کر، مجھے کل کہیں اور جانا ہے۔ اب جو بیوی نے یہ کہا تو مومنہ کہتی میں نے قسمیں دینے شروع کی، میں نے کہا بیوی تجھے علی اکبر کے زخمی کلیجے کی قسم، بیوی تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کی قسم، میرا دل نہ توڑ، اے بیوی تجھے علی اصغر کے زخمی گلے کی قسم، اے بیوی تجھے حسین کی مظلومیت کی قسم، اے بیوی کل کے دن ضرور آ جائے۔ اب جو میں نے قسمیں دینے دینے شروع کر دیے. تب بی بی نے کہا اے مومنا تو نے مجھے پہچانا نہیں, میں حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہوں. ارے کل تو مجھے کربلا جانا ہی پڑے گا, کل تو زینب کے اجڑنے کا دن ہے, ارے کل تو علی اصغر کے گلے زخمی ہونے کا دن ہے, ارے کل تو جا کے علی اکبر کی ماں کو مجھے پرسا دینا ہوگا, کل تو ام لیلا کو پرسا دوں گی, کل تو مجھے کربلا جانا ہے. اے بی بی جہاں مجلس ہوتی ہے آپ ضرور آتی ہے. اے بی بی آج بھی مجلس شبیر میں کسی کونے میں وہ بی بی آئی ہوئی ہوں گی اور دعا دے رہی ہوں گی. رونے والوں آنکھوں کو تیار کرو, بی بی دیکھ رہی ہے تمہارے آنکھوں کی طرف کون رو رہا ہے میرے لال کے غم میں. اور فقط بی بی نہیں آتی, ادھر سے محرم کا آغاز ہوتا ہے, ادھر سے جنت البقیہ سے فاطمہ زہرا اٹھتی ہے. کہاں آتی ہے؟ شام زینب کی مزار کے قریب آتی ہوں گی. اٹھو میری دکھیاری بیٹی, اٹھو تازیانہ کھانے والی میری بچی, اٹھو اٹھو زینب. مجھے پتا ہے زینب, مجھے پتا ہے تجھے امت نے رونے نہیں دیا. اٹھو آج عاشقان حسین جمع ہوئے ہیں, دونوں ماں بیٹی اٹھیں گی. کہاں جائیں گی؟ شام کے اس خرابے میں جائیں گے, شام کے اس گلی میں جائیں گے جہاں ننی سی علی اصغر کی بہن سکینہ سوئی ہوئی ہے. دربار کے قریب ہی تو خبر ہے, دونوں ماں بیٹی آئیں گی. سکینہ تم پہلے اٹھو, تم سب سے زیادہ مظلوم ہو. دونوں ماں بیٹی سکینہ کو گود میں لے کر آئی ہوئی ہے, اب مجلس میں آئے گی سکینہ کو لے کر. سکینہ کے ان زخموں پر مرہم لگانے کے لیے مجلس میں آ, ادھر سے آپ رونے لگے. ادھر سے سکینہ نے اما زینب سے پوچھا, اپی اما یہ رونے والے کون ہیں؟ ان سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ کیا یہ ہمارے رشتے دار ہیں؟ زینب کہیں گی